برادران اسلام، محترم بھائیو، دوستو، عزیز نوجوانوں، ہم نے اپنے ان دروس کے سلسلے میں جو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں بات پہنچی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کا، اور یہ بات الحمدللہ ہم نے پڑھ لی، سمجھ لی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک جو ہے اور اسراء جو ہے وہ آپ کے روح مال جسد کے ساتھ اور بحالت بیداری، یعنی یہ خواب کا واقعہ نہیں، نہ یہ کوئی روحانی معراج ہے، بلکہ یہ حقیقتاً جسمانی معراج ہے اور آپ کا سفر مبارک جو ہے روح مال جسد ہے، مکہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے آسمان تک، اسی پر جمہور صحابہ ہیں، اسی پر جمہور تابعین ہیں، محدثین ہیں، ائمہ فقہا ہیں، علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، جمہور کی رائے جو ہے وہ یہی ہے. باقی ابو صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج متعدد مرتبہ ہوئے ہیں، کبھی خواب میں، کبھی روحانی طور پہ، اس پہ کسی کو انکار، لیکن یہ واقعہ ہے معراج جس کا ذکر اسراء و قرآن میں ہے، یہ واقعہ معراج جسمانی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی بہت اختلافات ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ہوا، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ رجب کے مہینے میں ہوا، لیکن راجے قول، مشہور قول یہی ہے کہ رجب کا مہینہ تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہجرت مبارک سے ڈیڑھ سال قبل جو ہے یہ واقعہ عظیم جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان، آپ کی رفعت، آپ کی بلندی اور آپ کی قلب مبارک کے لیے تسلی کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کفار و مشرکین کے معارضے سے نہ گھبرائیں، نہ دلگیر ہوں کہ آسمان میرے ہیں، یہ زمینیں میری ہیں، یہ کائنات میری ہے، میں نے جب آپ کے لیے آسمانوں کو مسخر کر دیا ہے تو ان لوگوں کا کیا ہے، ہم جب چاہیں گے، یہ تو ہماری حکمت کہ جب کوئی دائی دعوت پہ آتا ہے تو اس کی معارضت بھی ہوتی ہے، موافقت بھی ہوتی ہے اور مخالفت بھی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ناممکن ہے دنیا میں کوئی بات، کوئی دعویٰ اور وہ بھی سچا، تو اس کی وجہ اس کے مخالفت نہ ہو. تو بہرحال حضور کا سفر اور حضور کا معراج جسمانی، اور راجے قول مبارک بھی یہی ہے کہ یہ رجب اور ہجرت سے قبل. اب ہم نے تقریباً درس سابق میں اس بات تک پہنچے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہو کر بیت المقدس میں پہنچے. راستے میں حضور نے بڑے اللہ کی قدرتوں کے مناظر دیکھے جن کا ذکر آج سن. مسجد اقصی میں پہنچنے کے بعد سیدنا جبریل علیہ السلام نے قربا آپ کا جو براق تھی اس کو مسجد کے باہر ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا اور پھر حضور کو لے کر اندر. اور یہ بات بھی کتابوں میں موجود ہے کہ جتنے اللہ کے انبیاء ہیں حقیقتاً اس کا عدد اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں. عام مشہور بات ہے کہ 1,24,000 ہیں، لیکن اللہ اعلم کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء جو ہیں وہ اس مسجد اقصی میں موجود. اب اسی پر علماء کرام نے بڑے اختلاف اور بڑے دلائل جمع کیے ہیں کہ یہ سارے انبیاء، اب آدم علیہ السلام کو تو فوت ہوئے 1,000 سال گزر گئے، نوح علیہ السلام کی وفات کو 1,000 سال گزر گئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات کو ہزاروں سال گزر گئے تو سارے پیغمبر جو تھے وہ کیسے وہاں تشریف لائے اور قبر کی زندگی کے بعد انہیں دوبارہ کیسے بھیجا گیا؟ اس پر علماء کی بڑی ابحاث ہیں, بڑے اقوال ہیں اور بڑی تحقیق بحثے ہیں, جن سے آپ تعرض نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, کیونکہ وہ خالص علمی سبا ہے اور وہ اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتے جب تک آدمی کا ان علوم پر دسترس نہ. آپ اتنی بات سمجھ لیں کہ اللہ کی قدرت کے آگے یہ بات ضعیف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر قیامت میں سب کو زندہ کرنے پہ قادر ہیں تو اس سے پہلے بھی قادر. ہارون علیہ السلام جب فوت ہو گئے اور بنو اسرائیل اس وقت وادی تیر میں تھے, وادی تیر جو ہے یہ مصر اور شام کے درمیان بیت المقدس کے درمیان میں ایک بہت بڑا سارا اور ایک بہت بڑا میدان ہے جس کا نام, اور یہ وادی تیر جو ہے تقریباً 90 میل لمبی اور 27 میل چوڑی ہے. اسی میں اللہ نے بنو اسرائیل کو قید کر دیا تھا 600,000 آدمیوں کو, کہ 40 سال تک وہ اسی میں سرگردان پھرتے رہے اور باہر نہیں نکل سکے. تو اسی وادی یتیم میں حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کی وفات ہو. ہارون علیہ السلام کے وفات کے کچھ دنوں کے بعد بنو اسرائیل نے نعوذ باللہ آپس میں یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ ہارون علیہ السلام چونکہ ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کرتے تھے, ہمارے ساتھ بہت محبت کرتے تھے, موسیٰ علیہ السلام نے ہی ان کو مار دیا. یعنی بنو اسرائیل ایک ایسی قوم, ایک عذاب میں مبتلا ہے, اللہ کے نبی کا فرمان نہیں مانا تو اللہ نے ان کو بطور عذاب میدان کی میں رکھا کہ انہا محرمت علیہم 40 سنۃ یتیہون فی الارض, کہ 40 سال تک میرے نبی اسی زمین میں پھرتے رہے, اس سے نہیں نکلتے. ہم دیکھیں خدا کی قدرت اور خدا کی سزا کہ ایسی جیل بنا دی جس کی کوئی دیوار نہیں, کوئی باہر نہیں, کوئی تار لگانے کی ضرورت نہیں, کوئی پہرے کی ضرورت نہیں, کوئی رینجر, کوئی پولیس, کوئی پہرا, کوئی انتظامات, کوئی سپرنٹینڈنٹ جیل, بس حکم ہے کہ اس سے نہیں نکل سکتے, نہیں نکل سکے. 40 سال 600,000 آدمی, ایک دو آدمی بھی نہیں, ساری رات سفر کرتے اور صبح جب اٹھتے دیکھتے جہاں پہ چلے تھے وہی. تو اتنے یعنی چیزیں دیکھنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی الزام لگا دیا کہ ہارون علیہ السلام کو آپ نے قتل کر دیا. ہارون علیہ السلام بہت پریشان ہوئے, میں کہا عجیب بات ہے, میرا بھائی ہے, اللہ کا نبی ہے, میں اللہ کا کلیم ہوں, اللہ کا رسول ہوں, میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا؟ بھائی ہمارے ساتھیوں میں بہت مہربانی فرماتے تھے نا, اس غصے میں آپ نے قتل کر دیا ہے. حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ معجزہ عطا فرمایا کہ آپ آئے اور ہارون علیہ السلام کی قبر مبارک سے کھڑے ہوئے اور حکم دیا کہ اللہ کے علم سے آپ زندہ ہو جائیں گے. ہارون علیہ السلام زندہ ہو گئے. انہوں نے کہا مجھے تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں مارا, میں تو اپنی تبھی موت فوت ہوا, اب جناب پھر زندہ ہوئے, اب کیا جواب دے؟ تو اللہ اگر ہارون علیہ السلام کو زندہ کر سکے, اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ اسی سے اسراء والی رات میں میں ایک جگہ سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام قائم ہوئی صلی کی قبر ہی اپنی قبر میں کھڑے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے حج کے موقع پہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام ایک اونٹنی پہ سوار ہیں اور کانوں میں انگلیاں دیے ہوئے ہیں اور بڑے زور زور سے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھیں. تو اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں حج کے لیے آ سکتے ہیں اور قبر میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا بیت المقدس میں آ جانا بھی تو بڑی بات. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ کے آگے کیا ہوں. اور بعض علماء نے فرمایا کہ جیسے ایک عالم ارواح تھا جس میں صرف ہماری روح ہے اور ایک عالم دنیا ہے جس میں ہم بس رہے, اس کے بعد ایک عالم برزخ ہے اور اس کے بعد پھر ایک عالم آخرت ہے. ہم نے کہا اسی طرح ایک عالم مثال ہے. عالم مثال کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مثالی وجود عطا فرمائے کہ وہ قبر مبارک سے بھی خروج لازم نہ آئے اور مثالی وجود کے ساتھ مسجد اقصی میں بھی حاضر ہو جائیں. بعض علماء کرام نے رحمت اللہ علیہم اجمعین نے اس بات کو کیوں بیان کرنا, لیکن اصل بات آپ اسی میں رکھیں کہ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء اپنے قبور میں زندہ ہے, دوسری بات یہ ہے کہ صریح حدیث ہے کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ کسی نبی کے جسے کو چھوڑ کے دے, یعنی ہر بندے کی مرنے کے بعد ہو سکتا ہے کیڑے لگ جائیں, ہمیں کیڑے کھا جائیں, یہ سب ممکن ہے, لیکن اللہ حرم اجساد الانبیاء علی الارض, اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسے کو حرام کر دیا ہے, اس کی طاقت ہی نہیں کہ انبیاء کے جسے کو چھو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں زندہ کر, اس لیے قرآن ایک جگہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ, کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی ہے اور آپ ان کے ملنے میں کسی شک میں نہ پڑے, وہ حقیقی ملاقات ہوگی. اب موسیٰ علیہ السلام سے اور تو ملاقات ہے نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں سوائے معراج کی رات, تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ملاقات کی حقیقی تھی. اور جیسے کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ رات کے نہ گزرنے کا معنی یہ تھا کہ اللہ نے گردش لیل و نہار کو روک دیا, بریک لگ گیا, بس ٹھہر گیا کہ اب میرے مدنی معراج پہ چلے ہیں, آپ جہاں ہیں وہی رکے ہیں بس. تو جب سارا نظام ہی رک گیا, سارے نظام عالم کو روک دیا گیا, اور یہ بھی اللہ کے آگے بھائی نہیں, اللہ کے ایک پیغمبر یوشع ابن نون جب جہاد کر رہے تھے بیت المقدس پر, تو وہ جمعہ کا دن تھا اور جہاد اتنی طویل ہو گیا کہ بالکل سورج جو تھا وہ پیلا ہونا شروع ہو گیا, قریب تھا کہ سورج ڈوب جائے, اور صبح ہفتہ تھا اور ہفتے کے دن قتال ہو نہیں سکتی, ان کے نزدیک بند تھی اس زمانے میں کہ یوم سب جو ہے قتال نہیں. اب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ اتنی جہاد کے بعد, اتنی محنت کے بعد اب ہم بالکل فتح کے قریب پہنچ چکے ہیں, اور اگر آج کا دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے ان کو اور کمک پہنچ جائے, ہو سکتا ہے ہمارے حالات اور اچھے نہ رہیں. تو حدیث میں موجود ہے کہ آپ نے سورج کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ انک مامورۃ وانا مامور, دیکھو تم بھی اللہ کی مخلوق ہو اور تم بھی اللہ کے حکم سے چلتے ہو, اور میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کے حکم پر جہاد کر رہا ہوں. اللہ حکم تھا میرا, اللہ اس کو روک دو, یہ رک گیا ہے تاکہ وقت لمبا ہو جائے اور ہم جہاد میں کامیاب ہو جائیں. سورج رک گیا, آپ نے جہاد کیا, فتح ہو گئی, پھر بھی سورج چڑھا ہے اور آرام سے آپ حسن کی نماز ادا کرنا. تو اگر ایک پیغمبر کے کہنے سے سورج رک سکتا ہے, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پورا نظام عالم جو ہے کیوں نہیں رک سکتا, اس کے روکنے میں کیا اس کا. اس لیے علماء نے فرمایا کہ اس عالم کو اللہ نے روک دیا اور انبیاء کو وہاں بھیج دیا, اللہ کے آگے کوئی مشکل. اور اسی طرح یہ بھی روایات میں موجود ہے کہ اسی اسراء و معراج کی رات میں اللہ کے ایک فرشتے نے اذان دی, یعنی یہ اذان جو ہے یہ بھی دراصل معراج کی طرح, ایک بندے نے, ایک ملک نے اذان دی کہ اللہ اکبر اللہ اکبر, فقال اللہ صدق عبدی صدق عبدی, جب اسے کہا کہ اللہ اکبر اللہ بڑا ہے تو اللہ نے فرمایا ہاں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے, نہیں بڑا مجھ سے بڑا کون. جب اسے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ, اللہ نے فرمایا صدق عبدی میرے بندے نے سچا ہے, کیونکہ لا معبود بحق سوا, اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, قال صدق عبدی انا ارسلته وانا استفیته وانا ائتمنته, اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے تو نے سچ کہا, محمد مصطفیٰ کو میں نے رسالت دی ہے, میں نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا ہے, میں نے آپ کو اپنے بھائی کا امین بنایا ہے, تم ٹھیک کہہ رہے ہو. تو یہ آزان جو ہے علماء نے لکھا کہ اصل میں ایک فرشتے نے کہی اور پھر یہ آزان دی گئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے خواب دیکھا تھا, وہ بھی وہی تھی, کبھی معراج کی رات بھی یہ چیز دکھائی گئی ہو اور ایک صحابی کو خواب بھی دکھلا دیا گیا ہوتی ہے. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ دو آدمی خواب نہیں دیکھ سکتے, یا ایک واقعہ یہاں پہ کیا ہے, ایک واقعہ کسی اور جگہ پہ کیا ہے. تو اب جناب علماء فرماتے ہیں کہ اذان جب ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر اپنے دل میں متفکر بھی ہے, خیال بھی ہے اور تمنا بھی ہے کہ بھئی آج امامت کسے نہیں رہی. آدم علیہ السلام کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ انا ابو البشر, کہ میں ہی تمام انسانیت کا باپ ہوں, مجھ سے زیادہ کون ہے اللہ مستحق ہو. نوح علیہ السلام کا خیال ہے کہ انا اول رسول ارسل الى اہل الارض, ساری دنیا کے لیے سب سے پہلے میں پیغمبر ہوں جس کو بھیجا گیا. تو میرا زیادہ ہر پیغمبر اسی سوچ میں ہے, موسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی سوچ ہے, لیکن جبریل نے کھڑے ہو کے اعلان کیا, ان نے کہا کہ اے معاشر الانبیاء تم جو کچھ کہہ رہے ہو سب کہہ رہے ہو, لیکن خدا کی قسم ہے مارا عیسیٰ مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے محمد مدنی جیسا شان کسی کا نہیں دیکھا. فلیب قطن یا محمد, محمد مصطفیٰ آپ آگے آ جائیں, آج آپ امام ہوں گے اور انبیاء مقتدی ہوں گے, تاکہ وہ امام المرسلین امام النبیین کا لقب جو ہے وہ سچا ہو. یعنی آپ اندازہ کریں امامت انبیاء کوئی معمولی سی بات, امام الانبیاء والمرسلین. اور امام اس کو بنایا جاتا ہے جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو. معلوم ہوا کہ اللہ نے سارے انبیاء سے زیادہ علم جو ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اسی لیے حضور فرماتے ہیں اعطیت علم الاولین والآخرین, اللہ نے جو مجھ سے پہلے گزرے ان کا بھی مجھے علم دیا, جو میرے بعد آئیں گے لوگ ان کا بھی مجھے اللہ نے علم دیا. علم الاولین والآخرین, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنی مسجد مبارک میں تھے, خطبہ فرما رہے تھے اور جلال میں آ کے حضور نے فرمایا کہ اللہ نے آج میرے لیے سب کچھ روشن کر دیا ہے, جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو پوچھو سوال. اب دیکھو بڑا ذاتی قسم کا سوال ہے. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, نکالی میرا باپ تو وجہ یہ تھی کہ لوگ ان کا شان کر, اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے سوال کیا تاکہ میری صفائی ہو جائے. حضور نے فرمایا ابو کا اکاشا, تمہارا باپ اکاشا ہے, وہ بہت خوش ہو گیا. تو اکاشا کے تو بیٹا تھا, بہت خوش ہوا. ایک اور آدمی کھڑا ہوا, حضور میرا بھی ایک سوال ہے. آپ نے فرمایا بس سبق کا اکاشا, وہ وقت ختم ہو گیا. میں نے تو کہا تھا ان لوگوں نے اس وقت پوچھا نہیں. مانا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم میں بھی آپ کو سب سے زیادہ افضل بنایا, اسی لیے تو امامت انبیاء کو شرف نصیب. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم ارج بی للسماء, پھر مجھے آسمانوں کی طرف چڑھایا گیا. وفضحت المعراج والصخرۃ, فرمایا ایک سیڑھی تھی جو بیت المقدس میں صخرہ ہے اس پہ رکھی گئی اور جس کا تعلق آسمان سے تھا. معراج اسی لیے, معراج کہتے ہیں اسی چیز کو ہے, اسی لیے عروج سے. اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ جب کوئی لنگڑا آدمی چلتا ہے تو یوں کر کے چلتا ہے بیچارہ, اس کو بھی کہتے ہیں آرج. اسی طرح سیڑھی کو بھی کیوں کہا جاتا ہے کہ آدمی ایک پاؤں پہ رکھے گا, ایک نیچے رکھے گا, ایک یوں رکھے گا. اسی لیے اس کا نام بھی معراج ہوا. اور پہلے دور میں تو یہ مسائل بڑے مشکل لگتے تھے کہ بھائی معراج اور اتنا بڑا آسمانوں کا سفر ہے اور اس کے بعد ایک سیڑھی پر طے کیا جا رہا ہے. لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ اگر انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں جو ہیں, آپ جا کے شکاگو میں دیکھیں تقریباً میرے خیال میں 124 منزلہ عمارت ہے, और उसमें आप खड़े हों जो आपको वो यानी तो ज्यादा से ज्यादा डेढ़ मिनट में या दो मिनट में ऊपर पहुंचा देती है लिस्ट से। तो अगर इंसान की बनाई हुई चीजें ऐसी हो सकती हैं कि इतनी अजीम इमारत के आदमी उसकी छत पर खड़ा हो गया तो गाड़ियां नीचे ऐसे नजर आती है किसी से कीड़े मकोड़े चल रहे। अच्छा खुदा की शान देखो मजबूर है बेचारे काफिर भी मजबूर है ना। तो बिल्डिंग जो है जो सबसे बड़ी एतबार बिल्डिंगों की सबसे बड़ी है। अब शायद मलेशिया में या कहीं और बन रही है जो उससे भी शायद सब सब कर जाए नंबर ले जाए लेकिन वो बनाने वाला कौन है मुसलमान आर्किटेक्ट जो है मुसलमान उसका नाम ऊपर लिखो फजल रहमान यानी खुदा की शान ये हमारे लिए दाद। ये तो अफसोस है ना कि हम लोगों ने सब कुछ अपना भुला दिया। वरना मैं बहसीयत एक तालिब इल्म के अल्लाह के घर में मस्जिद अल्लाह का घर है पूरी जिम्मेदारी से आपको ये कह रहा हूँ कि आज जो रुख की जितनी जदीद तक है ये सब मुसलमानों की मरहूल है सब मुसलमानों का फलसफा है सब मुसलमानों की थ्योरीज हैं सब मुसलमानों की मेहनतें हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमने कुरान को इस्तेमाल किया तावीज लिखने के लिए झोल झोल के पिलाने के लिए कोई बीमार हो जाए तो ऊपर फिराने के लिए किसी की शादी हो जाए तो बेगम और दूल्हा दुल्हा को कुरान के नीचे से गुजारो जिसने सारी जिंदगी कुरान को हाथ ही लगाया ताकि आज पहली रात से अल्लाह का कुरान इनके लानत करनी शुरू करे। कुरान की अमान किस बात की अमान तुम ताजा कुरान की मुखालफत करके कुरान के नीचे से गुजर रहे तुम्हारा मेकअप तुम्हारा सिंगार तुम्हारा लिबास तुम्हारा समर्थन तुम्हारी दावत तुम्हारी पार्टी तुम्हारे ये फूल तुम्हारे ये चेहरे तुम्हारा ये ईसाइयों वाले लिबास तुम्हारी अफराह के अंदर पार्टियां दावतें गैरों के सामने फिल्मों का बनना इसीलिए कुरान के नीचे गुजार रहे ये बड़ी हुरमत वाली बीवी है अल्लाह के कुरान के नीचे से गुजर रही है बेचारी क्या समझ क्यों अल्लाह के कुरान को मजाक बना दिया। इसीलिए अल्लाह का कुरान ऐसा बीबी फातिमा सज्जादा को तो किसी ने कुरान के नीचे नहीं गुजारा हमारी बेटियां उससे भी बड़ा मर्तबा ले गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हुई रुकैया है उनमें कुरसूम है बीबी ज़ैनब है उनको तो किसी ने कुरान के नीचे नहीं गुजारा उनकी बेटियों से भी हमारा मर्तबा ज्यादा हो गया है। हजूर की अपनी शादियां हुई हैं जो साहिब कुरान साहिब शरीयत है जिसमें अल्लाह का भाई उतरी याद रखो कुरान साया करता है साया रहमत है लेकिन कब जब कुरान से अमल करोगे वरना यही कुरान तुम्हारे ऊपर गवाह होगा कि हत्ता के कियामत वाले दिन अल्लाह के आगे कुरान बाद में मौजूद है कि कुरान फरियाद करेगा कि या अल्लाह ये वो कौम है ये तेरे बंदे कि जिन्होंने मुझे छोड़ दिया था कभी मुझ पर आना नहीं इन नकौ कबू हाजिर कुरान महजूरा। तो बहरहाल मेरे कहने का मकसद ये था कि अगर आप झंडे दिल से देखें तो हकीकतन ये है कि एक दावा या एक इल्म दिया ही अल्लाह के कुरान में है। आज पूरी दुनिया अचानक एनर्जी और फला और फला सबसे पहले ये किसने आइडिया दिया था किसने ये नजरिया दिया था कि अस्सलाम अलैहिम तैरन के एक परंदा आता है उसकी चोंच में एक पत्थर है और ऊपर से डालता है और तिबाही कर देता है। उन कौमों ने रिसर्च की सारी दुनिया आज तक उसी उरुस्तु उसी इब्ने सीना उसी के मोहताज सारी दुनिया आज तक यानी आप देख रहे हैं कि आज भी कितने जदीद मशीनरी के बाद यानी आम दावे से कह सकते हैं आप हिंदुस्तान को उससे ज्यादा जानते हैं आज भी हिंदुस्तान में जो इमारतें मौजूद हैं जिनके आसार सबका मौजूद हैं वो इतनी जदीद उलूम और मशीनरी और इतनी जदीद फरावानियों के बावजूद आज तक कहीं नहीं बन सकती यानी आज भी वो दर्द मसल है। आज भी आप देखें अहराम मिस्र जो है वो अपनी मिसाल आप मुसलमानों को तो अल्लाह ने बएतबार जमान के बएतबार मकान के बएतबार वसाइल के बएतबार इल्म के यानी ऐसी ऐसी नेमतों से नवाजा है कि अब हम खुद खुदा को छोड़ दें तो फिर अल्लाह हम पर कैर नहीं करेगा तो क्या करें। अगर हम खुद खुदा को छोड़ दें और हम خود یعنی مسلمان کافر کے سامنے شرمندگی محسوس کرے. کتنی دکھ کی بات کہ ہمارے سامنے ایک کافر آئے تو ہم اپنے آپ میں کبھی محسوس کریں کہ یار یہ بہت ایڈوانس قوم ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت آگے ہیں, ہم ان سے کیا بات کریں گے جو کل تمہارے غلام تھے, جن نے تم سے علم حاصل کیا, جنہوں نے تمہاری کتابیں چرائی ہیں, اور جنہوں نے غصے میں اور جلال میں نہیں اس لیے تمہاری کتابیں غرناطا میں جلا دی تھی کہ دریا جو تھے وہ سیاہی کے ساتھ تبدیل ہو گئے تھے, کہ مسلمانوں کے ذخیرے کو کریش کر دو, ختم کر دو. آج بھی آپ دیکھ لیں جناب ہندوستان بہت بڑا ملک ہے, ٹھیک ہے, اس میں بھی شک ہے. آپ دیکھ لیں ہندوؤں کی اور متعصب ہندوؤں کی حکومت ہے, لیکن آپ کا سب سے بڑا آئٹم پہ کام کرنے والا کون ہے؟ سر مسلمان. آپ تو کرکٹ بھی جیت سکتے ہیں جب تک مسلمان ساتھ ہیں. ایسی قوم ہے آپ, کرکٹ نہیں جیت سکتے. اور نخرا اور تازہ روگ یہ ہے, ظلم کرنا بہادری نہیں ہوتی کہ مسلمانوں کی بستیاں اجاڑ دو, کہیں دم مروا دو, کہیں بس کر کے بہادری. بہادری تو یہ ہوتی کہ اتنے عرصے کے بعد تم مسلمانوں کا دل جیت لیتے. بہادری تو سب ہوتی کہ محمد ابن قاسم جہاں گیا, جب واپس جانے لگا تو لوگ دھاڑے مار مار کے رو رہے تھے کہ کہاں چھوڑ کے ہم جا, تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو اپنے امیر کے حکم کا پابند ہوں, مجھے حکم آ گیا واپس جاؤ. اس میں جا رہا, جہاں سے مسلمان گزرے ہیں لوگ تاریخیں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, لوگ روتے تھے کہ کتنے اچھے لوگ آئے تھے ہمارے پاس, کہاں واپس جا رہے ہیں, کیوں جا رہے ہیں؟ تو اگر تمہاری ہندو تہذیب میں کوئی قابلیت تھی, کوئی کشش تھی, کوئی چاشنی تھی, تو اتنے عرصے سے تمہیں حکومت کرنے کا موقع ملا. یہ تو نہ ہوتا کہ آج مسلمان صرف مسلمان نہیں, مسلمان ہوں, دلت ہوں, شدر ہوں, ماں سوائے برہمن کے کون ہے جو تم پر خوش ہو, تو تم ان کو کیوں نہیں اپنا بنا سکتے نا؟ آخر کوئی وجہ تو ہے. اس لیے یہ ساری چیزیں جو تھیں کہ آج ہم جب وہ لفٹ دیکھتے ہیں تو اس میں سمجھ آتے ہیں کہ مولا یہ تو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے, تو نے اپنے نبی کے لیے پتہ نہیں کتنی تیز رفتار سیڑھی رکھی ہوگی کہ میرے مدنی بس تم بٹن اوپر کھڑے ہو جاؤ, بس نورانی بٹن کے ساتھ آسمانوں پہ ہم خود پہنچا دیں, تمہارے لیے میں کھڑا ہوں. میں یہ نہیں کہ آپ چلتے رہیں اور سیڑھیوں پہ چڑھتے رہیں. حضور فرماتے ہیں سننا اوری جبھی سمائی دنیا, پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف جب ہم پہنچے تو وہاں دروازہ بند تھا, یہاں سے یہ بھی پتہ لگا کہ آسمانوں کے دروازے ہیں. یہ نہیں کہ جدید فلسفی جیسے کہتے ہیں جی آسمان تو ہے نہیں, آسمان کا کہتے ہیں وجود ہی نہیں. یہ کیا ہے بغیر جو تمہیں نظر آتا ہے, یہ نیلگوں فضا فضا ہے, اچھے اثرات ہیں وہ نظر آتے ہیں آسمان نہیں. یہ جھوٹے ہیں. جب اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے آسمان پیدا کیے ہیں, الذی خلق سبع سماوات طباقا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سات بنائی ہے طبق, اور اس کے بعد علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ پہلا آسمان جو ہے موجود مکفوف, اور دوسرا آسمان جو ہے مرمرۃ بیضاء, اور تیسرا آسمان جو ہے وہ لوہے سے بنایا گیا, چوتھا جو ہے وہ نحاس سے بنایا گیا, پانچواں جو ہے وہ پتا سے بنایا گیا, اور چھٹا جو ہے وہ سونے سے بنایا گیا, اور ساتواں جو ہے وہ یاقوت احمر سے بنایا گیا. ہر آسمان اپنی اپنی جنسی الگ ہے, لیکن خدا کی شان دیکھو زمین کی جنس ہے, زمینیں بھی ساتھ ہیں. وَمِنْ الْأَرْضِ مِثْلُهُمْ, اللہ نے فرمایا قرآن میں کہ زمینیں بھی اسی طرح جیسے آسمان ساتھ ہیں زمینیں بھی ساتھ ہیں, لیکن زمین کی جنس ایک ہے, زمین مختلف نہیں. یعنی ساتوں کا وقت اس کے جو ہے ان کی, اسی لیے قرآن جہاں بھی نام لے گا آپ دیکھیں کہ آسمان کا جمع کا صیغہ آئے گا, زمین کا مفرد کا صیغہ آئے گا, کیونکہ زمین وہاں مراد, الارض سے جنس الارض مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبع سماوات طباقا, ایک جگہ نہیں فرمایا, کئی مقامات پہ فرمایا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت, اللہ فرماتے ہیں نہیں دیکھتے میں نے آسمانوں کو کیسے بلند کیا ہے, کہیں فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ آسمانوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا، آسمان اور پھر آسمانوں میں دروازے ہیں. قرآن کہتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اللہ فرماتی ہیں کہ ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے. جب نوح کی قوم پہ عذاب آیا تو ہم نے آسمانوں کو حکم دیا کھول تو دروازے کا، اوپر سے بھی پانی برساؤ. یاد رکھو پانی کے خزانے جو ہیں بعض آسمانوں میں ہیں اور بعض بادلوں میں ہیں، بعض اللہ نے زمین کے نیچے رکھے ہیں اور بعض کو اللہ نے یعنی برف کی شکل میں پہاڑوں کے اوپر جمایا ہوا ہے کہ بغیر ٹینکیاں بنائے ہوئے تمہارا اتنا پانی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اور وہ اتنی ایسی چیز جانت کر دی ہے کہ اس میں کوئی کچھ جراثیم کچھ اثر ہی نہیں کرتا، کوئی چیز قریب جائے تو ٹھنڈے سے مر جائے اور محفوظ. اچھا ایک دن میں دھوپ میں پڑے تو پگھل جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا. اللہ کا ایک ایسا نظام، اور پھر بادلوں میں یعنی پہاڑوں کے عروق ہیں، رگے ہیں، ان رگوں کے ذریعے کچھ پانی تو بالکل زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، جس کو تم پھر اپنا کنویں کھود کے پانی نکالتے ہو، جس میں تم اپنا، اور کچھ پانی ایسا ہوتا ہے جو زمین کی سطح پہ گرتا ہے، جس کو تم نہروں کے اندر قید کرتے ہو، دریاؤں کے اندر قید کرتے ہو، ڈیم بنا کے پابند کرتے ہو، اور کچھ آسمانوں کے اوپر دریا ہے. اس کے لیے روایات مبارک میں آتا ہے کہ ہم عرش جو ہے وہ دریا پر ہے، پانی پر ہے، کیونکہ عرش کے نیچے دریا ہے رحمت. تو اللہ چاہتے ہیں تو کبھی وہاں سے پانی برسوا دیتے اور کبھی چاہتے ہیں تو بادل نیچے سے پانی کے کپڑا لے کے اکٹھے ہوتے ہیں پھر اس سے پانی برستا. اس لیے قرآن نے دو جگہ ذکر کیا، کسی جگہ پر ان کو پتا ہونا ابواب السماء بماء منهمر، اور کہیں فرماتے اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کیا ان بادلوں سے تم پانی برساتے ہو؟ کہتے ہیں نا جی وہ زمین کا فکر تھا، کشش کا جو درجہ تھا وہ زمین میں، وہ درجہ کس نے پیدا کیا؟ سیدھی بات کرو، کیوں کام کو یوں گھما گھما کے پکڑتے ہو؟ زمین تم نے بنائی ہے، ہوائیں تم نے بنائی ہیں، دریا تم نے بنائی، اب خدا نے بنایا؟ سیدھی بات کرو کہ اللہ باز بارش دیتے ہیں جب چاہتے ہیں، نہیں چاہتے نہیں دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی جب آسمانوں پہ پہنچے تو حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے وہاں دروازے پر ناک کی تو اندر سے پوچھا گیا کہ من کون ہو؟ کہا جبرائیل، میں جبریل ہوں. کہا من ما کا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں کہا میرے ساتھ تو محمد مصطفیٰ ہے. کہا ہل کو عیسائی رہی کہ آپ کو دعوت بھیجی گئی معراج کی؟ انہیں کہا کہ ہاں. ثم یفتح لا، فرماتے ہیں کہ پھر میرے لیے دروازہ کھولا گیا اور جب میں آسمان کی سیر کر رہا تھا، اب جناب بڑے بڑے اشکال لوگوں نے کتاب لکھے ہیں کہ اللہ نبی آسمانوں پہ کیسے چلے گئے، راستے میں قرائے زمحریر ہے اور راستے میں کئی قرات ہیں، ان کو عبور کرنا بڑا مشکل ہے، وہ کیسے اس سے جا سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے کچھ دیکھو، اصل وجہ یہ تھی کہ جیسے لکھا ہے نا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، انہوں نے لکھا ہے کہ اللہ نے جتنے انبیاء کو معجزے دیے ہیں نا، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ علیہ السلام تک جتنے معجزے ملے ہیں، اللہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ان معجزات کی مثالیں دنیا میں پیش کر دیں گے، تاکہ قیامت میں کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ اللہ نے، یہ بات تو عقل میں نہیں آتی تھی، ہم کیسے مانتے. تو آج اگر تمہارے سواری، آج اگر تمہارے بنائے ہوئے اپنے مقوق فضائی جو ہیں وہ چاند پہ جا سکتے ہیں اور وہ یہ سارے کرے کراس کر دیتے ہیں، تو اللہ کا نبی اگر جانا چاہے اور لے جانے والا بھی خود اللہ کا حکم سے جبریل ہو تو حضور کیوں نہیں جا سکتے؟ کیا مشکل ہو گئی؟ اور پھر اگر جن جو ہیں وہ آسمانوں کے قریب جا سکتے ہیں،
فمن يتبع الآن يجد له شهابا رصدا.
कि हमने अपने सुनने के लिए वहाँ ठिकाने बना रखे थे, अगर जिन वहाँ जा सकते हैं तो सरकारे दो आलम रहमते दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ क्यों नहीं जा सकते। हजूर फरमाते हैं कि जब मैं आसमान दुनिया में पहुँचा, मैंने देखा कि एक आदमी है बड़ा लंबा कद। कहते मैं हैरान हो गया कि एक आदमी कितना बड़ा कद, और उसकी एक अहमियत भी मैंने देखी कि जब वो जाने पर यमीन देखता है तो खुश होता है, मुस्करा देता है, और जब जाने पर यसार देखता है तो रो देता है। متعجب تو میں حیران ہوا، میں نے کہا جبریل من نہا کی کو، میں کہا حضر ابو کا آدم، یہ تو آپ کا ابا آدم ہے، چلے آپ سلام کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سلام کیا تو آپ نے بھی جواب دیا کہ مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، کیونکہ یہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ نے جب آدم کو پیدا کیا تو ان کا قد مبارک جو ہے وہ 7 ہاتھ لمبا تھا۔ بڑے بعض لوگ عجیب ہوتے ہیں نا، اب اسی حدیث مبارک کا ذکر ہو رہا تھا تو ایک آدمی نے سوال لکھا، یعنی آپ نے حدیث مبارک پڑھی ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد مبارک جو ہے وہ 7 ہاتھ تھا، تو ہاتھ آدم کے تھے یا ہمارے تھے؟ دیکھیں یہ قوم کی سوچ ہے، ماشاء اللہ بڑی باریک قوم ہے ہماری، ماشاء اللہ وہ محاورہ نہیں ہے کہ بال کی کھال نکالتے ہیں، یہ وہی قومیں ہیں ماشاء اللہ، اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے۔ تو حالانکہ بڑی واضح سی بات کی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے جب ہم نے آدم دیکھا ہی نہیں تو آدم کے ہاتھوں کا ہمیں کیا پتا بھائی؟ ایک سمپل سی بات ہے کہ اللہ ہمیں جو سمجھا رہے ہیں تو صاف بات ہے کہ ہمارے ہاتھ کو سمجھا رہے ہیں، جو ہاتھ ہم نے دیکھا نہیں اسے سمجھانے کا کیا معنی؟ میں آپ سے کہوں کہ میرے گھر میں جو ریڈیو ہے وہ اس جیسا ہے، کون کس جیسا، یہ تو بات ہے، میں کہوں گا کہ اس جیسا، تو آپ کو سمجھنے میں تب آسانی ہوگی۔ تو جب اللہ کہہ رہے ہیں 7 ہاتھ، تو 7 ہاتھ کہنے کا معنی یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ، آدم کو ہم نے دیکھا نہیں تو آدم کے ہاتھ کا ہمیں کیا پتا، ایک فرض کی بات ہے۔ لیکن ایک اصول ہوتا ہے کہ چلو بھائی کسی نہ کسی شکل میں مولویوں کو چھیڑا کرو، اچھا ہے نسخہ، اور پھر کوئی جواب نہ آیا تو کھا دیکھو جی ہم کتنے پڑھے لکھے مولوی صاحب چپ ہو گئے، میں نے سوال پوچھا تھا نا تو مولوی صاحب جواب دیں گے، آپ سے جتنے سوال پوچھے جائیں گے آپ دے دیں گے جواب، نہیں اپنے بارے میں کوئی فکر نہیں۔ صرف مشکل مسئلہ جو ہے وہ ہے کہ جو تھوڑا سا اللہ کا نام لیتا ہو، اللہ کے دین پہ چلتا ہو، وہ بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے۔ اسی لیے اٹھا نا کہ رقیب انہیں رپٹ لکھوا دی جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے، تو آج کل تو اللہ کا نام لینا ہوتی ان کا کام کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ عجیب عجیب سوال ہوتے ہیں کہ آدمی جناب پڑھ کے حیران بھی ہوتا ہے اور پھر جواب بھی دینا پڑتا ہے، کیا کریں، قوم سے گزارا تو کرنا۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا کہ جبرائیل جی ادھر دیکھتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں، کیا بات ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ محمد بدری جب ادھر دیکھتے ہیں تو اللہ ان کو ان کے اولاد کے وہ عالم دکھلاتے ہیں ارواح کا، جو مومن ہیں جو جنت میں جانے والے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں کہ ماشاء اللہ میری اولاد میں اتنی جنت میں جائیں گے، اور جب اشتعال دیکھتے ہیں تو وہ دکھلائے جاتے ہیں جنہیں جہنم میں جائیں، تو آخر بات ہے اولاد کتنی گندی ہو باپ کو تو تکلیف ہو۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں ثم ذهبت اذا اريت الى السماء الثانيه، پھر میں دوسرے آسمان پہ پہنچا، فاذا بابنی قال، میں نے وہاں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات کی۔ اسی طرح پھر تیسرے آسمان پہ تشریف لے گئے، حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی، پھر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی، اور چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ساتویں آسمان پہ جب پہنچے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک گھر اور اس کے ساتھ ایک آدمی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، اور اتنا فرمایا خوبصورت ہیں، اتنا ان کے چہرے پہ جمال ہے، داڑھی مبارک سینے تک ہے، اور حضور نے فرمایا یوں سمجھ لو کہ بالکل ان کی شکل جو تھی میری شکل سے ملتی۔ تو میں نے پوچھا کیا جبریل من ہذا، یہ کون ہے؟ فرمایا ابو کا ابراہیم، آپ کا ابا ابراہیم ہے۔ تو میں نے کہا جبریل یہ گھر کا ہے بنا بیت المامور یہ آسمان والوں کا کعبہ ہے جیسے اللہ نے زمین میں کعبہ بنایا ہے اسی طرح ساتویں آسمان پر بھی کعبہ ہے اس کعبے کا طواف بندے کرتے ہیں اور اس کعبے کا طواف اللہ کے فرشتے کرتے ہیں اور کل یوم سبعون الف ملک 70,000 فرشتہ دن میں آتا ہے طواف کرنے کے لیے اور جبریل نے کہا کہ محمد عربی کسی سے اندازہ لگا لو اللہ کے فرشتوں کا کہ جس نے ایک دفعہ طواف کر دیا اس کو قیامت تک گھر نمبر نہیں ملے گا 70,000 طواف روز کرتے ہیں اور ان کو پھر جو کر گئے بس وہ کر گئے پھر ان کو قیامت تک موقع نہیں ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا اور اس کے بعد مجھے لے جایا گیا سدرۃ المنتہا, ایک درخت ہے دیل کا اور اس کو منتہا کیوں کہتے ہیں, یاد رکھیں کہ اللہ سے جو احکام آتے ہیں وہ بھی وہی آتے ہیں, پھر وہاں سے فرشتوں کو ملتے اور نیچے سے جو ہمارے اعمال جاتے ہیں وہ بھی وہی تک پہنچتے ہیں, منتہا ہو بس انتہا. تو حضور فرماتے ہیں کہ جب میں سدرۃ المنتہا پہ گیا تو میں نے وہ درخت دیکھا, فرماتے ہیں وہ کوئی درخت تھا عجیب سا درخت, فإذا أوراقها كأذان الفيلة, اس کے پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں, ہاتھی کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. تو اس طرح بعض علماء نے فرمایا کہ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہاتھی دکھلایا تھا, بھی حضور نے تشریف اور فرمایا فإذا ثمارها, اور اس کو جو پھل لگے ہوئے تھے جو بیر لگے ہوئے نہیں تھے, فرمایا کلال حجر, جیسے بنو حجر کے مٹکے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے, ایسے بڑے بڑے پیر تھے اس کے. اور حضور نے فرمایا کہ اس کے ہر پتے پہ اللہ کا فرشتہ تھا, اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں ابھی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ اس کو ایک نور نے ڈھانپ لیا جس کو قرآن کہتا ہے یغشی سدرۃ ما یغشی ما کذب الفؤاد ما رأی لقد رأى من آیات ربه الکبری. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ جب ڈھانپ لیا ڈھانپنے والی چیز اس رحمت نے سدرہ کے درخت کو, اور اس کے بعد جو کچھ میرے مدنی نے دیکھا بالکل حقیقت ہے, نہ تو آنکھوں کو دھوکہ لگا ہے اور نہ دل میں کوئی غلط خیال آیا, بلکہ اللہ نے آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھلائی ہیں. اور اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ ثم غشیا نور, پھر اس کے بعد ایک منظر بدلتا ہے کہ اس میں ایک ایسا نور چھا جاتا ہے. فرمایا کہ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں, میں بیان نہیں کر سکتا کہ وہ کیسا نور تھا. فرمایا لبنا, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اندازہ کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا فصیح اللسان افضل انسانی یا شخص جو ہے وہ نہ بیان کر سکے تو اور کسی طاقت ہے کہ وہ بیان کرے گا. اب اس کے بعد فرماتے ہیں, اب یاد رکھیں کہ اس میں کیا وہ سدرۃ المنتہا تک ہے, لیکن بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد رف رکھتا, اور فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ بٹھایا گیا. رف رف کی پوزیشن یوں تھی, یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک قالین بچھا دیا جائے اور قالین پہ کوئی کھڑا ہو. اور جب وہ اس کو اوپر اٹھایا گیا تو میں نے دیکھا کہ جبریل تو کھڑے ہو گئے, جبریل جو تھے وہ کھڑے تھے. تو میں نے کہا جبریل تم کیوں رک گئے, تم تو میرے ساتھ آئے ہو, تم تو زمین سے میرے ساتھ ہو. اس نے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس جگہ سے آگے جو ہے بالکل نہیں جا سکتا, اگر میں ذرا بھی تجاوز کروں تو مجھے جلا دیا جائے گا, میری طاقت نہیں ہے کہ میں اگلے تجلی آپ کو برداشت کر سکوں. اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے, اس نے کہا کہ جہاں جبریل جیسے نوری فرشتے کے مقام کی انتہا ہوئی, وہاں سے پھر میرے مدنی کے مزید معراج کی ابتدا ہو. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اسی طرح میں نے بڑا ایک شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک لطیفہ یاد آیا کہ کسی دور میں وہ اتفاق ہوا ختم نبوت کے مسئلے پر, تو قادیانیوں سے مقابلہ تھا تو اس میں ایک بریلوی علماء کی طرف سے ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے, ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی رکھے, ایک تو آج کل ہے ہمارے نورانی ساتھ, ایک اس زمانے ان کے ساتھ بھی لفظ نورانی رکھتا تھا. خیر بہرحال تو وہ جناب اتحاد بنا کہ بھائی قادیانیت کے خلاف ایجوکیشن اور تحریکیں اور فلاں. اب جناب ہر صورت یہ ہے کہ پھر ان کا زور تھا, اب تحریکوں میں تو پھر مار کھانی پڑتی ہے, جیلیں اور تشدد اور سب کچھ. تو وہ جو نورانی صاحب تھے وہ انہوں نے اس کے بعد بائیکاٹ کر دیا کہ بھی میرا اس اتحاد سے بائیکاٹ ہو. تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عزیز خطیب تھے اور بڑی اچھی عزیز ان کی مزاح ہوتی تھی. تقریب فرما رہے تھے کہ کسی نے چپ لکھا کہ حضرت آپ کو نورانی کیوں چھوڑ گئے, تو شاہ جی مسکرائے, انہوں نے کہا بھائی ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ میرے نانے کو بھی چھوڑ گئے اسے حضرت المنتاب. ہم نے کہا ان کی تو پرانی عادت ہے, یہ راستے میں ہی چھوڑ گئے, تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور ہے نہیں. اس نے کہا وہ نوری تھا نا اس لیے چھوڑ گیا, میں اگر خاکی بندہ مدنی کے ساتھ ہوتا تو چل جاتا لیکن ساتھ تو نہ چھوڑتا نا, لیکن نوری تھا چلیے. تو یہ بھی نوری لوگ ہیں, ہم خاکیوں کے ساتھ چل نہیں سکتے, ہم کیا. تو بہرحال یہ تو ایک لطیفہ تھا. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوا, اور اسی پہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور نے اللہ کی زیارت کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب بخشا اور موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب بخشا اور مدنی کو رویت کا شرف بخشا, جو کسی پیغمبر کو نہیں ملا کہ اس نے اپنے رب کی دیدار کی ہو, کہ صرف ملا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مدنی آپ کی امت کے لیے تحفہ ہے کہ فرض تعالیٰ امت خمسون صلاتن, کہ 50 نمازیں ہم نے آپ کی امت میں پڑھ. پہلے احکام بھرے سب, اچھا اگر جنازت ہو جائے مثلاً 7 دفعہ اٹھو, اگر کپڑا پہ کچھ لگ جائے تو پہلے تو ایک حکم تھا کہ کاٹ دو, پھر حکم ملا کہ 7 دفعہ دھلو گے دھو گے تو سب پاک. اور نمازیں بھی 50 ہوئی, 50 نمازیں فرض ہونے کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث عظیمہ لے کے آئے, اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ یاد رکھو ساری شریعت جو ہے وہ جبریل لے کے آئے ہیں, ایک نماز ہے جو خود میرا مدنی محمد مصطفیٰ لے. ہر حکم نبی میں جتنا ہے, رمضان کے روزے ہیں, حج ہے, زکات ہے, جہاد ہے, نکاح ہے, طلاق ہے, میراث ہے, احکام ہے, سب لانے والا جبریل ہے. ایک نماز ایسی چیز ہے جو لانے والے خود محمد رسول. اور جیسے ملی کب, معراج کی رات میں, اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نماز جو ہے دراصل یہ بھی مومن کا معراج, کہ مومن جب نماز پڑھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایسے انداز میں نماز پڑھو کہ اچھا ترا کہ گویا تم خود خدا کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں کر سکتے, ابھی اس مقام پہ تمہارا گزر نہیں ہوا, فإن لم تكن ترى فإنه يراك, وہ تو آپ کو دیکھ رہا ہے, کم از کم یہ تو تصور کر لو. یہ تو نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہو تو دور سے دیکھا جائے, معلوم ہوتا ہے کہ کھیل رہے ہیں, کوئی رومال بنا رہا ہے, کوئی کپڑے ٹھیک کر رہا ہے, کوئی جناب ماشاء اللہ کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیتے ہیں, کبھی پیسے نکال کے سی ایم میں ڈال دیے, کبھی اس کو پکڑ کے ادھر کھڑا کر دیا, کبھی اس کو ادھر کرے, نماز نہ ہو تماشا ہوا. اور پھر دلائل دیتے ہیں کہ جائز ہے, بالکل جائز ہے, ضرورت کے لیے تھوڑا ہی کھیلتے رہو. ہم بھی مانتے ہیں کہ جائز ہے, لیکن جب ضرورت ہو. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ بلا ضرورت بھی جائز ہے؟ اور جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قدم آگے تشریف لے گئے تھے تو دو قدم پیچھے, تو نفل نماز پڑھ رہے تھے, فرض میں تو کبھی نہیں. نفل نماز میں تو توسط ہوتا. تو بہرحال خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آئے, حتیٰ کہ پتہ ہے ایک آدمی حضور کے سامنے اس نے صرف یوں کیا نماز میں, کیوں تھوڑا سا کچھ انسان ہے کچھ بھی ہو جاتی ہے. حضور نے فرمایا لو خشع قلبه لخشع جوارحه, اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے ہاتھ میں بھی خشوع ہوتا, کبھی نہیں ہلتے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں ڈر نہیں, اس کے دل میں ڈر ہو وہ ہلے گا تھوڑا, یا وہ کوئی دوسری بات سوچ سکتا ہے. आप देखें एक हाई कोर्ट के जज के सामने आप खड़े हों, देखें क्या हाल। एक मजिस्ट्रेट के सामने खड़े हों, देखें आप क्या हाल। अपने मुतालिका ऑफिसर और इमीडिएट बॉस के सामने खड़े हों, देखें आपका क्या हाल है। लेकिन खुदा की दरबार में जो क्या हाल है, और जी शर्मिंदा भी नमाज हो जाती। हाँ जी बिल्कुल हो जाती, कौन कहते नहीं होती, बगैर कमीज के भी हो जाती है। जब वो उतार दो कमीज भी उतार दिए, बोले क्या मजबूत नमाज उसके बगैर भी हो जाती, बगैर कमीज के भी नमाज हो जाती। सिर्फ आदमी के सुर्रा से लेकर घुटने तक अगर कपड़ा बांधा हुआ है और बाकी बदन पे कपड़ा ना हो तो नमाज तो हो जाती है। तो फिर जब आप आते हैं, आजकल गर्मी का मौसम अच्छा है, जब आप टोपी उसको लटका दिया, नमाज पढ़ के फिर जब वापस गया तो पहन ली, तो तमाशा हुआ, कोई इबादत तो ना हुई ना जी। कि जो आदमी जो चाहे, जिसकी मर्जी आए, जो चाहे, खुद फलसफा, खुद हुक्म, खुद काजी, खुद मुंसिफ, खुद गवाह, खुद शाहिद, खुद बयान कर। और अल्लाह का कुरान कहता है, या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिदिन, कि जब मेरे लिए नमाज के लिए आओ तो पूरी तैयारी करके आओ कि अल्लाह के दरबार में जा रहे हैं। अच्छी तरह लिबास हो, कपड़े अच्छे हों, खुशबू लगी हुई हो, वुजू करके आओ और बिल्कुल खुशू खुजू के साथ, कल्ब कालिब के साथ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हूँ। जब अल्लाह अकबर करो, अल्लाह हुजूर ने फरमाया कि जब तुमने नजर जरा इधर हटा दी तो अल्लाह भी अपनी नजर रहमत हटा दे। अल्लाह का नबी तो नजर नहीं हटाने देते और हम खेलते रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब 50 नमाजें फर्ज हुई और 50 नमाजें लेकर आप वापस आए, तो जब आप छठे आसमान पे तशरीफ लाए तो आपको सबसे पहले हजरत मूसा अलैहि सलाम ने इस्तकबाल किया और मूसा अलैहि सलाम ने पूछा कि माज़ा फ़ुरिदा अलैका या मोहम्मद, क्योंकि ये सुन्नत अल्लाह है कि अल्लाह जब किसी को इतनी बुलंदियों पे पहुंचाते हैं तो फिर कुछ न कुछ उसके लिए अहकाम भी नाफ़िज़ फरमाते हैं। क्या फर्ज हुआ? हजूर ने फरमाया, फ़ुरिदा अला उम्मती 50 सलवातन, मेरी उम्मत पे अल्लाह ने 50 नमाजें फर्ज की हैं। मोहम्मद मुस्तफा, मेहरबानी करो, वापस जाओ, अल्लाह से तकलीफ मांगो, कहाँ 50 नमाजें आपकी उम्मत पढ़ेगी। मैंने बोलू इसराइल को देखा है, वो 3 नमाजें नहीं पढ़ते, आपकी उम्मत 50 नमाजें पढ़े। आपकी उम्मत तो माशाल्लाह, ये तो हो सकता है कि वो 50 फिल्म में बैठ के देख ले 24 घंटे में, लेकिन 50 नमाजें नहीं पढ़ते। फिल्म देखे ना माशाल्लाह जनाब, 80 साल का बूढ़ा भी हो तो बिल्कुल नजर हिलती है, मालूम ये होता है कि बिल्कुल यहाँ रुक गई है और जाम हो गई है। और अल्लाह के काबे में आए तो कभी इधर रुख है, कभी उधर रुख है, पता नहीं क्या कौम है, हम किधर जा रहे हैं, मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आ। बल्कि एक मेरा दोस्त है, फर गए बेचारे, अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत फरमाए, बिल्कुल बूढ़े आदमी, 70 साल से भी उम्र ज्यादा थी मेरे ख्याल में, और बड़ी माशाल्लाह बेचारे बूढ़े हो गए थे, ऐनक शनक लगाते थे। तो एक दिन मैं कभी कभी जाता था उनकी खबरगिरी करने के लिए, तो एक दिन मैं गया तो बैठे थे अपने कमरे में, बड़ी मुश्किल से बेचारे उठे, बूढ़े आदमी थे, दरवाजा खोला और बैठ गए। जब तो अपना मैंने देखा कि वो सामने तो टीवी शीवी चल रहा है, मैंने कहा तो इसको थोड़ा सा बंद कर देंगे, मैं कर दूँ आपस में बातें करने के लिए। मैंने कहा मैं ऐसा कोई नेक आदमी नहीं कि नेकी के लिए बंद कर रहा हूँ, मैंने आपसे बातें कर। तो खैर मैंने उसको बंद कर दिया। तो उसके बाद वो रो के जनाब सुनने लगे कि अभी अभी मुझे ऐसे थोड़ी सी नींद आ गई थी, अभी अभी सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़ियारत हुई, अभी अभी तशरीफ लाए थे। मैंने कहा तो फिल्म चल रही थी या उस वक्त बंद, जब हजरत अबू बकर आए थे तुम्हारे कमरे में बदबख्त फिल्म चल रही थी और हजरत सिद्दीक भी यहाँ आए थे। मैंने कहा मुझे फिर पागल बनाते हुए किसी और बेवकूफ उल्लू को मुरीद बनाओ, मैं इतना जल्दी नहीं बेवकूफ बनता तुम्हारे आगे। और तुम्हारे यहाँ फिल्म चल रही, कहते अभी अभी सैयदना सिद्दीक आए थे, क्या बकवास कर रहे हैं, खुदा का खौफ करो, अल्लाह से डरो कि जहाँ ये मुनकरात हूँ वहां तो कोई फरिश्ता दाखिल नहीं होता, जी जाए कि सैयदना अबू बकर आ जाए। नहीं जी नहीं, असल में वो मैं नींद की बात कर रहा हूँ। कैसी नींद की बात कर रहे हो, फिल्म चल रही है, 80 साल की तुम्हारी उम्र है, तुम्हें नींद है, इसको तो बंद कर दो, इसको क्यों नहीं बंद किया, जो तुम्हें तो नींद है, इसको कौन देख रहा है। यानी जब हमारे बूढ़ों का ये हाल होगा तो बच्चों से हम क्या उम्मीद करते हैं, इनसे क्या तवक्को कर सकते हैं। ये तो पैदा भी क्या फिल्मी दौर में हुए हैं, इनका क्या गुनाह है कि किसी एक्टर की शक्ल बनाए, किसी के बाल बनाए, किसी की कॉपी करें, जीन पहन के जानते हैं तो खैर हमारी जान छुटी है जब तुमने जीन पहननी शुरू किया ना, ये गलती है ना धोने की जरूरत पड़ती है। वालिदैन को एक बहुत बड़ा फायदा हो गया, और इतना कि दो साल पेशाब करते रहो सारा उसके अंदर जज्ब हो जाता है। ऐसा अजाब का कपड़ा अल्लाह ने इनके गले में डाला है माशाअल्लाह, मुबारक हो इनको कि वालिदैन खर्चे से छूट गए, और जू जू पुरानी होती जाए फैशन बनता जाए, और जितने सुराख ज्यादा हो गए उतने आप मॉडर्न हो गए। अजीब अजाब है अल्लाह का इन कौमों पर, और बड़े फख्र से चलते हैं। अब तो लड़कियां पहन दी है माशाअल्लाह जी, अब तो हम और ज्यादा तरक्की करें। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास। तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मूसा अलैहि सलाम ने कहा कि हजूर ये 50 नमाजें कहाँ पढ़ेंगे आप, जाए हजूर वापस गए। अल्लाह ने फरमाया अच्छा 10 माह। फिर आएंगे भाई अब तो 40 हो गई है, कहा नहीं हजूर इर्जी इला रब्बिक, फिर माफी मांगे 40 भी अदा नहीं हो। अब उलमा ने कितनी अजीब बात की, उन्होंने कहा कि ये 5 दफा हजूर गए 5 दफा आए तो मूसा अलैहिस्सलाम भी एक ही दफा कह देते, हजूर भी एक दफा माफी मांग लेते, और अल्लाह भी एक ही दफा माफ कर देते। तुमने कहा कि दरअसल अल्लाह चाहते थे कि मेरे मदनी को एक मेराज नहीं, एक मेराज में 5 दफा फिर मेराज से, एक दफा तो बैतुल मक़द्दस से हो और एक दफा फिर सिदरतुल मुंतहा से हो अल्लाह की तरफ। और मूसा अलैहिस्सलाम ये चाहते थे कि रब्बि अरिनी अंज़ुर इलैय, कि मैंने तो अल्लाह को देखने की दरख्वास्त की थी, अल्लाह ने कबूल न की, मैं खुदा को तो न देख सका लेकिन जो आंखें खुदा को देख रही हैं मैं उनको तो देखता रहूं बार बार, कम से कम ये आंखें खुदा को देख चुकी हैं, चलो मैं खुदा को न देख सका तो मोहम्मद मदनी की आंखों की ज़ियारत तो करता रहूं, वरना तो एक दफा में भी माफी हो सकती। आखिर जब 5 नमाजें रह गई और अल्लाह ने ये फैसला फरमा दिया कि आपकी उम्मत पढ़ेगी 5 लेकिन लिखेंगे हम 50, ला युबद्दलुल क़ौलु लदय, कि मेरे मदनी हमारे यहाँ फैसले नहीं बदले कर, लेकिन अब ये है कि उम्मत आपकी नमाज तो 5 पढ़ेगी, मन जा अबिल हसन फलहु अशरु अमसालिहा, लेकिन सवाब जो है हम उनको 50 कर। वापस आए मूसा ने कहा फिर भी आंसर नहीं, अब मुझे बार बार दरख्वास्त कर